وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: إن الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. محترم سامعین، آج کی اس نشست میں شیعہ کا ایک ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ بیان کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے 1400 سال سے ان کا کفر مسلمانوں کی نظروں سے چھپا رہا، اور دین اسلام کے خلاف جو سازشیں اور جو ناپاک عزائم اور منصوبے یہ لوگ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، وہ مسلمانوں پر آشکارا نہ ہو سکے. اسی لیے ان کے جھوٹ اور فریب کا یہ سراسر کفر پر مبنی مذہب اور یہ کفر و ارتداد کا کھیل ابھی تک مسلمانوں کے درمیان یہ کھیلتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کی حقیقت مسلمانوں پر پوری طرح واضح اور منکشف نہیں ہو سکی. ایک بات یاد رکھیں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری واضح آیات کے اترنے کے بعد ہماری آیات کو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو ہماری ہوئی اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ لوگوں کے لیے ہم نے اسے کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی باتیں یعنی دین کی باتیں، ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور باقی لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. تو دین اللہ تعالیٰ نے اتارا اس لیے ہے کہ اسے بیان کیا جائے. اسلام دنیا میں آیا اس لیے ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق، اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، تے تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دیں، اس دین کو ظاہر کر دیں اور روشن کر دیں، بیان کر دیں. تو دین بیان کرنے کے لیے آیا ہے، دین لوگوں کے سامنے حقائق کو بتلانے کے لیے آیا ہے، دین چھپانے کے لیے نہیں اتارا گیا. تو شیعہ کا ایک عقیدہ ہے تقیہ اور کتمان. کتمان کا معنی ہے اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو چھپانا. تقیہ کا معنی ہے جو بات آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ کا نظریہ نہیں ہے، اس بات کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا، یعنی اپنے عقیدے کے خلاف لوگوں کے سامنے کسی چیز کو بیان کرنا، اس کا نام تقیہ ہے، اور اپنے عقیدے کو چھپانا اس کا نام کتمان ہے. اور دونوں کا اگر ہم سادہ زبان میں مطلب لیں تو دونوں کا مطلب ہے منافقت. منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا کفر دل میں چھپاتا ہے اور زبان پر وہ ظاہری طور پر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایمان کی باتیں، دین کی باتیں زبان پر لاتا ہے، اسلام میں ہی نہیں، یعنی جتنے انبیاء ہیں مسلم اس دنیا میں آئے ہیں، کسی نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ دین کو چھپایا جائے. اگر دین کو چھپانا انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہوتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر کوئی بھی امت صحیح دین اسلام سے روشناسی نہ ہوتی. ہر نبی اگر اپنے دین کو چھپاتا تو امت کو کیسے پتا چلتا کہ جو یہ دین لایا ہے، جو اللہ کی طرف سے نجات کا پیغام یہ لایا ہے، جو ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ پھر انبیاء علیہ السلام اتنی تکلیفیں برداشت نہ کرتے، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں کہ سال ہر سال، نوح علیہ السلام 950 سال، ابراہیم علیہ السلام بہت عرصہ تک، اور باقی اللہ کے پیغمبر سال ہر سال تک مارے کھاتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، وطن چھوڑے، آگ میں چھلانگیں لگائیں، پتھر کھائے، مصیبتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ اپنے سروں پر آرے چلوائے، اور یہاں تک کہ دیگ میں بند کر کے آگ پہ چڑھا دیے گئے، اور ویقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ کے ہزاروں نبی نہ حق نہ کردہ گناہوں میں اور نہ کردہ جرائم میں، صرف حق بیان کرنے کی وجہ سے شہید کر دیے گئے. انہوں نے یہ شہید ہونا قبول کر لیا، پتھر کھانا قبول کر لیا، مصائب و آلام کی وادیوں سے گزرنا قبول کر لیا، مگر حق بیان کرنا سے باز نہیں آئے، حق چھپانا قبول نہیں کیا. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتیں آئی ہیں، کتنی پریشانیاں آئی ہیں، لیکن آپ نے ہر پریشانی کو قبول کر لیا ہے، لیکن حق بیان کیا. تو اگر دین اس لیے ہوتا کہ اس کو چھپایا جائے تو کوئی بھی اللہ کا نبی وہ اس کو ظاہر کر کے مصیبت برداشت کر سکتا تھا؟ اور پھر یہ کہ جب دین کے لیے حکم ہو کہ دین کو چھپاؤ، تو پھر تو دین کا اظہار کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. تو اگر دین چھپانے کی چیز ہوتی تو نبیوں نے تو نہیں چھپایا، تو اس کا خدا نخواستہ یہ مطلب ہے کہ ہر نبی نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور نافرمانی کر کے مصیبت اور دکھ برداشت کیے. اصل بات یہ ہے کہ شیعہ کا مذہب ترتیب دینے والے اور اس مذہب کی بنیاد رکھنے والوں کو پتا تھا کہ جو کچھ مذہب ہم بنا کے اسلام کے نام پر پیش کر رہے ہیں، یہ جو سودا ہم بیچ رہے ہیں مسلمانوں میں دین کے نام سے، یہ اتنا خراب سودا ہے، اتنا جعلی مال ہے، اتنا نقلی سامان ہے، اور یہ دین کے نام سے جو نظریہ ہم پیش کر رہے ہیں یہ سراسر کفر اور دجل اور ارتداد پر مبنی ہے. اگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس جعلی مذہب کو مسلمانوں میں رواج دینے کے لیے پہلے سے ہی بندوبست کر لیا کہ بھائی خیال رکھنا، خیال رکھنا، یہ وہ دین ہے، یہ وہ مذہب ہے کہ جس کا چھپانا ضروری ہے. اگر تم اس کو ظاہر کرو گے تو مصیبت میں آ جاؤ گے، اور اس کو ظاہر کرو گے تو تمہارے لیے پریشانی آ جائے گی. چنانچہ شروع سے ہی انہوں نے اپنے اماموں کی طرف منسوب کر کے یہ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دے دی. کہتے ہیں کہ حضرت یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ سلمان بن خالد حضرت جعفر صادق کا قول نقل کرتے ہیں. کیا قول نقل کرتے ہیں؟ کہ حضرت جعفر صادق نے کہا، قال ابو عبداللہ یا سلمان، حضرت جعفر صادق نے کہا، اے سلمان، انکم علی دین، تم ایسے دین پر ہو، من کتمہ اعزہ اللہ، جو اس دین کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، ومن اضاءہ اذلہ اللہ، جو اس کو پھیلائے گا، جو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. اصول کافی جلد 2 صفحہ 222 پر یہ امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ کی طرف یہ حدیث، یہ روایت انہوں نے منسوب کر دی کہ جناب انہوں نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے ماننے والوں، تم ایسے دین پر ہو کہ اس کو چھپاؤ گے تو عزت پاؤ گے، اور اس کو پھیلاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. ویسے ایک بات ہے، بات صحیح ہے کہ جب تک شیعہ اپنے مذہب کو چھپاتا رہا، اس وقت تک مسلمان اس کو اپنے جیسا سمجھتے رہے اور اپنی صفوں میں اس کو جگہ دیتے رہے، اپنے معاملات میں، تحریکوں میں اس کو شامل کرتے رہے، اور اس کو مومن اور اس کو اہل بیت کا محب مانتے رہے. لیکن جب ان کی باتیں کتابوں میں آ گئیں اور انہوں نے اپنے دل کی باتوں کو زبانوں پر جاری کر دیا، اور خمینی کے انقلاب کے بعد یہ اس سینہ تان کر
اور تھوک بجا کر میدان میں آ گئے کہ اب ہم وہی بات کریں گے جو ہمارے دل میں ہے. تو جب انہوں نے کفر پکنا شروع کر دیا, کتابوں میں دکھنا شروع کر دیا, اور اپنے مذہب جو کہ اب تک چھپاتے چلے آ رہے تھے اسے ظاہر کرنا شروع کر دیا, تو پھر ہر طرف سے آواز بھی اٹھنے لگ گئی کہ تم تو کافر ہو, تم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو, تم تو منافق ہو, تم تو بےمان ہو. تو بات یہ ہے کہ ان کے بڑوں کو پتا تھا کہ ہم جو دھرم اور جو مذہب بنا کر دے رہے ہیں اسلام کے نام پر, یہ بالکل مسلمان قبول نہیں کر سکتے. بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پھیلاتے جاؤ, لیکن ساتھ یہ تلقین بھی کرتے جاؤ کہ چھپانا چھپانا چھپانا, اس کو ظاہر نہ کرنا. اگر چھپاؤ گے تو عزت پاؤ گے, اور اگر ظاہر کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. یہ وہ دین ہے, یہ وہ دھرم ہے, اسے کہتے ہیں تقیہ. کہتے ہیں کیا گلا جھوٹ کا کیا تو یہ جواب ملا. جب کسی شیعہ نے جھوٹ بولا ہو نا تو آدمی اسے گلا کرے گا یار تو نے جھوٹ بولا ہے, تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ کہتے ہیں گلا جھوٹ کا کیا تو یہ جواب ملا, تقیہ ہم نے کیا تھا ہمیں ثواب ملا. اگر کسی شیعہ سے آپ کہیں کہ یار تو نے تو میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے, تم تو یہ میرے ساتھ اب تک فراڈ کرتے رہے ہو, تو وہ کہے گا کہ جناب ہم نے تقیہ کیا تھا ہمیں ثواب مل گیا, تو تقیہ کرنا تو ضروری ہے. اگر ہم تقیہ نہیں کرتے تو ہمارا تو مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اتنی یہاں تک کہ تقیہ کی انہوں نے اتنی اپنے اہمیت بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ انما بن خلاد قال سألت ابو الحسن عن القیام بالولاۃ فقال قال ابو جعفر التقیۃ من دینی ومن ودین آبائی ولا ایمان لمن لا تقی لا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جعفر صادق کے والد حضرت امام باقر سے سوال کیا کہ تقیہ کیا ہے, تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تقیہ میرا اور میرے باپ دادا کا اور اکابرین کا دین ہے, جس نے تقیہ نہیں کیا وہ بے دین ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر نے یہ بتلایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تقیہ میرا دین ہے, ہمارا دین تقیہ ہے, اور جو آدمی تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو شیعہ اب تقیہ کر کے دوسرے لفظوں میں اپنا ایمان بچاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ تقیہ کرتا ہے. کیوں تقیہ کرتا ہے بھئی؟ اگر وہ تقیہ نہیں کرے گا تو اس کا تو ایمان ہی نہیں رہے گا. شیعہ مجبور ہے اپنا ایمان بچانے پر تقیہ کرنے کے لیے. اسی طرح یہ دوسری روایت ہے ان ابی بشیر قال قال ابو عبداللہ التقیۃ من دین اللہ قلت من دین اللہ قال اے واللہ من دین اللہ ولقد قال یوسف وَأَيَّتُ وَنَعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ وَاللَّهُ مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئًا وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي سَقِيمٌ وَاللَّهِ مَا كَانَ سَقِيمًا. کہتے ہیں کہ ابو بصیر کہتا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ تقیہ اللہ کا دین ہے. ابو بصیر خیال رکھنا کہ تقیہ تو اللہ کا دین ہے. تو میں ابو بصیر کہتا ہے میں حیران ہو گیا, قلت میں نے کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں من دین اللہ, تقیہ اللہ کا دین ہے. بات کو چھپانا اور اپنے عقیدے کے خلاف کسی بات کا نظریے کا اظہار کرنا یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا اے واللہ من دین اللہ بالکل بالکل یہ اللہ کا دین ہے, اس میں شک نہ کر. میں نے کہا حضرت بڑی تعجب والی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے مطمئن کرنے کے لیے حضرت امام جعفر صادق نے کہا پھر میں تجھے ثابت کروں کہ بھئی یہ تقیہ تو نبیوں نے بھی کیا ہے. تو میں نے کہا جی بتلائیں. تو انہوں نے کہا تو بتلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ کہ اے انکم لسارقون, اے قافلے والو تم چور ہو, اے قافلے والو تم چور ہو. واللہ ما کانوا سرقوا شیئا, حالانکہ انہوں نے تو کوئی چیز بھی نہیں چرائی تھی. تو یہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری مرتبہ مصر آئے تو ساتھ یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئے تھے. تو اب یوسف علیہ السلام نے یہ طے ہوا کہ بنیامین کو واپس نہیں جانے دینا. تو اب اس کی شکل یہ بنائی کہ بھائیوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. تو اس کی شکل یہ بنی کہ جب بھائی جو ہیں وہ واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام کے نے تدبیر یہ اختیار کی کہ اپنے ملازم سے کہا کہ بھئی جب ان کا سامان پیک کرو, ان کے لیے گندم پیک کرو تو اس میں وہ پیالہ بھی رکھ دینا. چنانچہ ملازم نے پیالہ رکھ دیا. اب ملازم نے پیالہ رکھ دیا سامان میں تو سامان پیک ہو گیا اور سامان لا دیا گیا. اب دوسرے ملازم نے کہا بھئی پیالہ کدھر گیا, پیالہ کدھر گیا, پیالہ کہاں, پیالہ تو گم ہو گیا یار, یہ قافلے والے جا رہے ہیں کہیں قافلے والوں کے پاس نہ ہو. تو یہ جو بات بنی یہ پیالہ گم ہو گیا, تو کہا بھائی جو آدمی پیالہ تلاش کرے گا اسے ایک اونٹ کا سامان، ایک اونٹ کے اوپر جتنی گندم لادی جاتی ہے وہ انعام دیں گے. تو وہ لوگ بھاگے. قرآن کہتے فأذن مؤذن، ایک آواز دینے والے نے آواز دی. یہ آواز یوسف علیہ السلام نے نہیں دی، یہ آواز یوسف علیہ السلام نے دی، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایت العیر او قافلہ والو ٹھہرو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو، تم چور ہو. انہوں نے کہا کیا ہے؟ قالوا اقبلوا علیہ ماذا تفقدون. تو انہوں نے قافلے والے رکے، انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ قالوا نفقد سوال ملکی وری من جا ابھی حمل بعیر و انا بھی زعیم. تو انہوں نے جواب دیا آواز لگانے والوں نے کہ بھائی بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو پیالہ تلاش کر کے لائے گا اسے ایک اونٹ گندم کے بوجھ جو ہے انعام دیا جائے گا. تو اس لیے تم ہی ابھی ابھی گئے ہو، تمہیں ناپ کر ہم نے دیا ہے، اس کے بعد پیالہ گم ہو گیا، لہذا پیالہ تمہارے پاس ہوگا، اپنے تلاشی دو. تو اب اس میں جو آواز لگانے والا ہے وہ آواز لگانے والا یوسف علیہ السلام تو نہیں ہے، یوسف علیہ السلام تو نہیں ہے، آواز لگانے والا تو ایک عام آدمی ہے، اور اسے بالکل پتا نہیں ہے کہ یہ جو پیالہ رکھایا گیا ہے یوسف علیہ السلام کے ہی حکم سے رکھایا گیا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے قافلے والوں تم چور ہو، حالانکہ قافلے والوں نے تو کوئی چیز چوری نہیں کی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے جھوٹ بولا، لہٰذا ہم بھی جھوٹ بولیں گے. اچھا دوسری دلیل کہنے لگے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھو، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے اگر کہا کہ آؤ ابراہیم آج میلے پہ جانا ہے، تو یہ واقعہ قرآن پاک کے 24ویں، قرآن پاک کے 23ویں پارے میں ہے سورہ صافات میں، کہ نظر نظر فی النجوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھا، فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں. تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، واللہ ما کان سقیما، ابراہیم تو بیمار ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، یہ بھی جھوٹ بولا. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تو نبی تو جھوٹ نہیں بولتا، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ جھوٹ تقیہ کے طور پر بولا تھا، لہذا ہم بھی تقیہ کریں گے. بھائی عقل کے انتھو، تمہیں کس نے بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا؟ کہاں لکھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولا؟ تمہیں کس ظالم نے بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اگر فرمایا ہے کہ میں بیمار ہوں تو اس بیماری کی کئی کیفیات ہیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ آدمی بخار سے بیمار ہو. ابراہیم علیہ السلام ان کے شرک کو دیکھ کر، ان کے کفر کو دیکھ کر، ان کی برائیوں کو دیکھ کر دل سے کٹتے تھے، ذہنی طور پر پریشان ہوتے تھے، اور آدمی ذہنی طور پر جس قدر پریشان ہو کر تکلیف زدہ ہوتا ہے تو اتنی تو اس کو دوسری بیماری سے بھی تکلیف نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں تو صحیح فرمایا، بھی میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگوں کہتے ہیں کیا بات ہے یار تو پریشان، کہتے بس یار آج میرا موڈ خراب ہے، میرا موڈ خراب ہے، میں بہت پریشان ہوں. تو اب جب آدمی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں تو یہ پریشانی بھی تو ایک بیماری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سکیم کہنے لگنے نہیں، وہ بیمار نہیں تھے، بس انہوں نے ایسے جھوٹ ہی فرما دیا. یہ سوچ جب آدمی خود آدمی کی آنکھوں کے اوپر اگر ہرے رنگ کا چشمہ ہو تو اسے ہر چیز ہری ہری نظر آتی ہے، کالے رنگ کا چشمہ ہو تو اسے ہر چیز کالی کالی نظر آتی ہے، سرخ رنگ کا چشمہ ہو آنکھوں پر تو اسے ہر چیز سرخ سرخ نظر آتی ہے. جب ان خبیصوں نے خود اپنا عقیدہ اور نظریہ تباہ و برباد کر لیا اور دین کا نام جھوٹ رکھ لیا اور جھوٹ کو دین کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو اب ان کو انبیاء کی باتیں بھی جھوٹی نظر آتی ہیں، اب ان کو قرآن میں بھی جھوٹ ہی نظر آتا ہے، اب انہیں ہر طرف جدھر بھی دیکھتے ہیں تو بس کہتے ہیں یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. یعنی جیسے خود اپنا المرء یقیس علی نفسہ، ہی انسان دوسرے کو بھی اپنے پر ہی قیاس کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی اچھا سمجھتا ہے، برا ہوتا ہے تو اس کو دوسروں میں بھی برائیاں نظر آتی ہیں. تو بالکل یہی حال ان کا ہے. اسی طرح کہتے ہیں عن زرار عن ابی جعفر قال التقیۃ فی کل ضرورت وصاحبها اعلم به حین تنزل به. یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے، پہلی بھی اصول کافی تھی. کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر سے زرارہ نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر نے فرمایا یہ تقیہ ہر ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تم تقیہ کر سکتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، تھوڑی سی ضرورت پیش آئے تو فوراً تقیہ کر لو، تقیہ کرو، جان بچاؤ، فوراً جو ہے وہ انکار کر دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تقیہ کرنے سے تمہیں ثواب ہی ملے گا اور تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. بلکہ فرمایا کہتے ہیں کہ ہمارے تو حضرت قال ابو عبداللہ، حضرت امام جعفر نے کہا یا ابا عمر ان تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ ولا دین لمن لا تقیہ را والتقیہ کل شیء. کہتے ہیں حضرت جعفر صادق نے کہا اے ابو عمر، دین کے کل 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے تقیہ ہیں. دین کے کل 10 حصے ہیں، 10 حصوں میں سے 9 حصے تقیہ ہیں، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے. کیا مطلب؟ کہ شیعہ کے نزدیک جو پورا دین اسلام ہے اس کو 10 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو 9 حصے تقیہ ہی تقیہ، ایک حصہ باقی ہے تقیہ کے علاوہ. تو اب جو شیعہ تقیہ کرتا ہے وہ گویا کہ 90% دین پر عمل کرتا ہے. 10% کہتے ہیں اگر نہ بھی عمل ہوا تو کون سی بات ہے. اب آپ آگے دیکھیں کہ یہ واقعات ہیں. اب میں آپ کے سامنے بہت سارے واقعات بیان کروں گا جو خود شیعہ کی معتبر ترین کتاب یا اصول کافی میں ہیں، یا ان کی جو چار اہم کتابیں مذہبی اس میں الاستبصار ہے، اس میں سینکڑوں واقعات ہیں کہ جناب ایک واقعہ ہے تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں یہ امام صاحب نے تقیہ کیا، اگلا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب نے تقیہ کیا. اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، سعید سلمان کہتے ہیں قال کنت عند ابی عبداللہ، میں امام جعفر صادق کے پاس تھا. یہ سعید سلمان کہتا ہے کیا ہوا، اذا دخل علی رجلان من الزیدیہ، دو آدمی زیدیہ فرقے کے امام صاحب کے پاس آئے. فقال له، تو ان دونوں نے امام صاحب سے کہا افیکم امام مفترض الطاعہ، کیا تمہارے اندر کوئی امام ہے جس کی اطاعت کرنا فرض ہو. اب شیعہ کے نزدیک یہ جو 12 امام ہیں ان کی اطاعت کرنا فرض ہے، تو وہ بیان کر رہا ہے صحیح سلمان کہ میں ایسے امام یعنی چھٹے امام حضرت جعفر صادق کے پاس بیٹھا ہوں جن کی اطاعت کرنا فرض ہے. تو کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں دو آدمی زیادہ فرقے کے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کیا تمہارے اندر کوئی امام مفترض الطاعہ ہے. قال فقال اللہ، تو امام صاحب نے جب یہ بات سنی بالکل کوئی نہیں ہمارے اندر ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جس کی جو امام ہو جس کی اطاعت فرض ہو. قال فقال له قد اخبرنا عنك الثقات انك تفتي وتقر وتقول به، تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ہمیں تو بڑے ہی لائق اعتماد لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ اس بات کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور اس بات کے خود قائل بھی ہیں کہ آپ ہی امام مفترض الطاعہ ہیں. ہمیں تو یہ ایسے لوگوں نے بات بتائی ہے کہ جن کی بات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی بات ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ان کا بیان نام بھی لیا کہ فلان اور فلان 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 آدمی ہیں، وہم اصحاب ورن و تشمیر، اور وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو تقوی طہارت کے لوگ ہیں اور بڑے پاک صاف لوگ ہیں، اب ہم ان کی باتوں کو کیسے چھٹلائیں. تو حضرت آگے سے فغازی با ابو عبداللہ، تو حضرت جو ہے وہ بہت غضبناک ہو گئے اور آپ فرمایا ما امرت ہوں بحاظا، میں نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا. فلما رائے الغضب فی وجہ خرجا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی حضرت نے پہلے تو انکار کیا، جب ہم نے کہا کہ ہمیں تو یہ خبر پہنچی ہے آپ کی طرف سے بڑے ہی ایسے لوگوں سے کہ جو کہ بڑے قابل اعتماد ہیں، تو حضرت اور ناراض ہو گئے. میں کہا جھوٹ بولتے ہو، میں کوئی امام شمام نہیں. تو وہ بےچارے چپ کر کے چلے گئے کہ چلو بھی چلو کہیں حضرت مارے ہی نہ. تو اب کیا ہوا اس میں کہ بھئی حضرت امام تھے لیکن اس کے باوجود حضرت نے انکار کر دیا کہ یہاں امام کوئی نہیں ہے، میں اس بات کا نہ قائل ہوں، نہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، نہ میں اس بات کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میں امام ہوں. تو اب یہ بات کہ حضرت خود امام ہے اور پھر حضرت نے امامت سے انکار کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جب ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے، تو حضرت نے کہا یہی ٹھیک ہے، تم اسی اگر میں بتلا دیتا کہ میں امام ہوں تو پھر ان آدمیوں کی تو تصدیق ہو جاتی جو کہتے ہیں میں امام ہوں. پھر انہوں نے کہا پھر تم پر بھی مصیبت آ جاتی، مجھ پر بھی مصیبت آ جاتی. ان کے سامنے جھوٹ بولنا ہی ٹھیک تھا، میں نے تقیہ کیا. اب دوسری اصول کافی کی روایت سنیں، آپ حیران ہوں گے. ان زرارہ بن عیون، زرارہ کہتے ہیں ان ابی جعفر، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے والد کون، حضرت امام باقر، کہتے ہیں میں نے امام باقر سے ایک مسئلہ پوچھا. زرارہ کہتا ہے فاجابنی، انہوں نے مجھے اس مسئلے کا جواب دے دیا. ثم جاء رجل، پھر ایک آدمی آیا. فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، اس نے آپ سے وہی سوال کیا جو میں نے کیا تھا. فأجابه بخلاف ما أجابني، تو حضرت نے اس کو وہ جواب دیا جو میرے جواب کے خلاف تھا. میں نے سوال کیا تو مجھے ایک جواب دیا، تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آ گیا اس نے وہی سوال کیا تو حضرت نے اس کو وہ جواب دیا جو میرے بالکل برعکس تھا. ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ثم جاء رجل آخر، ایک اور آدمی آ گیا جی، اور اس آدمی نے آ کر پھر جو ہے وہ سوال وہی کیا جو میں نے کیا تھا دوسرے آدمی نے کیا تھا. فاجابہ بخلاف ما اجابنی و اجاب صاحبی، تو حضرت نے وہ جواب دیا جو مجھے بھی نہیں دیا تھا دوسرے کو، ایک تیسرا جواب دے دیا اس کو. سوال ایک جواب تین، سوال ایک ہی جیسا جواب تین، اور تینوں مختلف. اب یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا حیران ہو گیا. فلما خرج الرجلان جب دونوں آدمی چلے گئے قلت یبن رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے رجلان من اہل العراق من شیعتکم عراق سے دو آدمی آئے تو آپ کے شیعوں کے یہ کچھ سنی نہیں تھے یہ شیعہ تھے آپ کے اور آئے کوفہ سے عراق سے اور قد یسالانی یعنی فعجبت کل واحد منہما بغیر ما عجبت بہ صاحبہ آپ کے شیعہ تھے اور آپ کے سامنے آ کر سوال کیا ہے اور آپ نے بالکل ہر ایک کو دوسرا دوسرا جواب دیا ہے بھی اگر آپ نے تقیہ بھی کرنا تھا تو شیعہ سے تو تقیہ نہیں کرتے ہمیں تو خفیہ خفیہ طور پر آپ سچی باتیں بتاتے ہیں تو یہ آپ نے ایک عجیب بات کر دی کہ مجھے اور جواب دیا ہے دوسرے کو اور جواب دیا تیسرے کو اور جواب دیا جبکہ ہیں بھی ہم آپ کے شیعہ تو حضرت نے کہا یا زرارا ان ھذا خیر لنا وابقى لنا اور زرارا تو کیوں فکر کرتا ہے یہی بات تو ہمارے لیے بہتر ہے اسی میں ہماری بقا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ جواب دو. کہنے لگے حضرت یہ کیوں کہتے ولو اجتمعتم علی امر واحد اگر تم سارے کسی ایک چیز پر متفق ہو جاؤ گے یعنی ہماری طرف سے جا کر کہو گے کہ ہم نے یہ سوال کیا اس کا یہ جواب ملا دوسرا بھی کہے مجھے بھی یہی جواب ملا تیسرے بھی کہے مجھے بھی یہ جواب ملا تو لوگ ہمارے بارے میں تمہیں سچا سمجھنے لگ جائیں گے لوگ کہیں گے ہاں یار یہ واقعی سچی بات کرتے ہیں واقعی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں امام خفیہ خفیہ طور پر دین کا تعلیم دیتے ہیں اور اسلام کی تعلیم دیتے ہیں تو لوگ واقعی تمہاری تصدیق کریں گے کہ تم واقعی سچ کہتے ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ تمہاری تصدیق نہ کریں لوگ تمہیں یہی سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو کمال کی بات ہے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ کسی ایک چیز پر متفق ہو جاؤ تو لوگ ہمارے بارے میں تمہیں سچا سمجھنے لگیں گے اس سے ہماری اور تمہاری بقا کم ہو جائے گی. زرارا کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے عرض کیا کہ آپ شیعہ کے تو اتنے پکے ہیں آپ کے شیعہ تو حضرت اتنے پکے ہیں کہ اگر ان کو نیزوں پہ بھی لٹکا دیا جائے یا آگ میں بھی چھونک دیا جائے تب بھی وہ کر گزریں گے یعنی نیزوں پر جو لٹک جائیں گے لیکن وہ اس کے باوجود آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ چھوڑو شیعوں میں اختلاف کا ہونا اور کسی ایک بات پر متفق نہ ہونا ہم خود یہی بات چاہتے ہیں کہ یہ ان میں اتفاق نہ ہو کسی ایک بات پر متفق نہ ہو کیونکہ بقائی اسی میں ہے خیر اسی میں. اب آپ بتائیں کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ جیسی اتنی عظیم شخصیت جو حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام حسین کے پوتے ہیں ان کی طرف ان ظالموں نے کتنی بڑی ان کی طرف شرمناک بات جو ہے وہ ان کے اوپر منسوب کر دی اور کتنی بڑی ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا کہ وہ ان کے حال یہ تھی کہ وہ کسی کو ایک بات بتاتے تھے کسی کو دوسری بتاتے تھے کسی کو تیسری بتاتے تھے اور کہتے تھے اسی طرح جھگڑتے رہو تمہاری بقا اس میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ تمہیں جھوٹے ہی سمجھتے رہے. یہ کیا تھا کیا ہے یہ ہمیں تقیہ کی تعلیم دیتے رہے ہیں یہ ان کے امام انہیں تقیہ کی تعلیم دیتے رہے ہیں کیا اور یہ تقیہ ہے کہ بھئی جو آپ کے دل میں ہے آپ اس کا اظہار جو ہے اس کے بالکل برعکس کریں. اب میں آپ کو کئی واقعات ان کے بیان کرتا ہوں. اب کسی شیعہ سے آپ بات کریں نا تو وہ تقیہ کا انکار نہیں کرے گا تقیہ تو انکار نہیں کرے گا لیکن ساتھ یہ کہے گا کہ جناب تقیہ تو آپ بھی کرتے ہیں تقیہ تو سنی بھی کرتے ہیں تقیہ تو ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے جب بادشاہ ظالم ہو جب بادشاہ جابر ہو تو پھر تقیہ تو کریں گے اگر تقیہ نہیں کریں گے تو بادشاہ جو ہے وہ قتل کر دے گا. سوال یہ ہے کہ ایک ہے جابر بادشاہ ایک ہے ظالم بادشاہ اس کے سامنے بھی اسلام کی تعلیمات یہ ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر بادشاہ ظالم ہے جابر ہے حق بات سننا گوارا نہیں کرتا تم حق بات کہہ دو اور اس پر ڈٹ جاؤ پھر چاہے جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے. حضور فرماتے ہیں حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا تو جہاد اکبر ہے جہاد اکبر ہے. ہمیں تو تعلیم ہی یہ دی گئی ہے کہ حق بات کہہ دو ظالموں کے سامنے. تو شیعہ کہتے ہیں جی نہیں یہ ہے نا کہ ظالم کے سامنے تو نہیں چلو آدمی کہتے چلو یار ٹھیک ہے چلو ظالم کے سامنے نہ کہو. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے تو جو اپنے اماموں کی طرف روایتیں منسوخ کی ہیں اور اپنے اماموں کے اقوال نقل کی ہیں اس میں یہ تو امام یہ کہتے ہیں کہ اپنے شیعوں کے سامنے بھی امام جو ہے وہ غلط بیان سلام لے رہے ہیں اپنے شیعوں کے سامنے بھی امام غلط بیان سلام لے رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں آگے میں آپ کو بہت سارے واقعات بتاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز پڑھنے میں وضو کرنے میں غسل کرنے میں ہے جی کپڑا پاک ہونے میں ناپاک ہونے میں ہے جی بسم اللہ اونچی آواز پڑھنے سے یا ایسا آواز پڑھنے سے جنازے میں تکبیر ایک کہنے سے یہ چار کہنے سے یہ پانچ کہنے سے امام تو ان باتوں میں بھی تقیہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں تقیہ ہو رہا ہے. اور پھر وہاں میں نے جو روایت نکل دی ہے تو انہوں نے کہا تقیہ ہر ضرورت کے وقت ہے جب تمہیں ضرورت پیش ہے تقیہ کر لو. اب یہ دیکھیں یہ شیعہ کی کتاب ہے بڑی اہم اور اس میں یہ عجیب روایت ہے یہ احسن الفوائد کتاب کا نام ہے، فی شرح العقائد، اور یہ ٹائٹل ہے، اس میں لکھا کہ جس میں تمام شیعہ عقائد مسلمات کو قرآن حدیث معصومین اور عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے. یہ وہ ہے عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے. مصنف اس کا ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویا القمی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے یہاں کیا ہے علامہ محمد شان قبلہ علی رؤوس المؤمنین سیف اللہ ٹاؤن سرگودا کے الغدیر پرنٹنگ پریس بلاک ساتھ سرگودا سے ایک بار چھپی ہے. اب اس کے صفحہ 226 پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں التقیت واجبۃ لا یجوز رفعها الا ان یخرج القائم. تقیہ واجب ہے، اور حضرت قائم آل محمد کے ظہور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے. یعنی جو شخص آپ کے ظہور سے پہلے تقیہ ترک کرے گا وہ دین خدا یعنی مذہب امامیہ سے خارج ہو جائے گا. یہ تو پہلی بات ہے کہ تقیہ کب تک کرنا ہے، جب تک امام صاحب ہمارے ظاہر نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ تقیہ جاری رہے گا. صفحہ 629 پر اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں قال صادق یعنی امام جعفر صادق نے فرمایا خالط الناس بالبرانیہ وخالفوہم بالجرانیہ ما دامت الامر حسبانیہ. کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے مخالفین سے ظاہر میں رواداری کرو، میل ملاپ رکھو، مگر اندرونی طور پر ان کے مخالف رہو. اندرونی طور پر مخالف رہو، ظاہری طور پر ان سے میل ملاپ رکھو. مومن سے ریاکاری کرنا شرک کے مترادف ہے، اور منافق سے اس کے گھر میں ریاکاری کرنا بمنزل عبادت ہے. مومن سے مراد ہے آپس میں، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ریاکاری نہ کرو، دکھلاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے آپس میں، لیکن منافقوں کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کرنا عبادت ہے. تو منافق ہمیں سمجھتے ہیں نا یہ کہ بھائی سنیوں کے سامنے جو ہے وہ دکھلانے کے لیے وہ کام کرنا یہ عبادت ہے، آپس میں نہیں. اب اسی کتاب کے صفحہ 630 پر عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں وقال من سلم معهم في الصف الاول. ہمارے امام نے کہا کہ جو شخص منافقین کے ساتھ یعنی سنیوں کے ساتھ ان کی پہلی صف میں سنیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور ہاتھ باندھ کر پڑھے اور جیسے سنی پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھے تو اس کا پتہ کتنا ثواب ہے. فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. اس کا اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے حضور کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھی. جو سنیوں کے پیچھے ہمیں منافق کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جو سنیوں کے پیچھے پہلی صف میں اسی طرح نماز پڑھے جیسے سنی نماز پڑھتے ہیں، تو حضرت جعفر صادق نے کہا اس کو اتنا بڑا ثواب ہے جیسے وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کو ضرورت کیا ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کی؟ بھلا ہمارے ہم نے کبھی کس نے کہا کہ بھائی شیعہ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں؟ کبھی نہیں کہا. تو اس میں کون سی مجبوری والی بات ہے؟ شیعہ جب بھی ہماری مسجد میں آئے گا اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر ہماری طرح نماز پڑھے گا تو اس کا مقصد تو صرف یہ ہوگا کہ ہمیں دھوکہ دے. تو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اس نے پہلی صف میں نماز پڑھی، اور پہلی صف میں نماز پڑھ کے وہ تو اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ مجھے پہلی صف میں دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ملنا ہے جیسے میں حضور کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں یہ کہتے کہ تم شیعو تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم سنیوں کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کے مطابق نماز پڑھو، ہاں جی ڈٹ کر پڑھو اور سنیوں کے خلاف پڑھو تاکہ سارے سنی تمہارے بے شک دشمن ہو جائیں، مگر تم اپنے عقیدے کا اظہار کرو. جب تم اتنی جرت کے ساتھ کام کرو گے تو پھر تمہیں وہ ثواب ملے گا. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو ہم سمجھتے کہ واقعی جناب یہ بات بڑی بات ہے، لیکن وہ کہتے نہیں 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 یہ ایسے تو بالکل نہیں کر رہا، کرنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل جاؤ اور مل کر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سنی پڑھتے ہیں تاکہ تمہیں ثواب مل جائے. اب کہتے ہیں کہ حضرت یہ بھی روایت ہے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، ان زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے، نہیں حضرت باقر کی روایت ہے، حضرت امام باقر سے پوچھا کیا موزوں پر مسا کرنا تقیتن جائز ہے؟ موزوں پر مسا، یہ جو موزے پاؤں میں پہنتے ہیں سردیوں میں چمڑے کے موزے، تو اس پر مسا کرنا تمام اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے نزدیک جائز ہے. تو شیعہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ مسلمان موضوع پر مسا کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے، موضوع پر مسا کرنا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت امام نے کہا سلاسن، تین باتیں ایسی ہیں لا تقی فیہن احدن، کہ میں ان میں تقیہ نہیں کرتا، شرب المسکر، کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ جس چیز کے پینے سے نشہ ہوتا ہو میں اس میں بھی فقیہ نہیں کرتا، یعنی میں نہیں پیوں گا، اور اسی طرح جو ہے وہ موضوع پر مسح کرنے میں بھی میں تقیہ نہیں کروں گا، اور حج تمتع کرنے میں بھی میں تقیہ نہیں کروں گا. یہ تو امام نے کہہ دیا، لیکن آگے جو ہے وہ ان کا شیخ آگے سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ روایت پہلی روایت کے خلاف نہیں ہے. جی پہلی روایت میں یہ تھا کہ ان یہ تینوں چیزوں میں تقیہ ہو سکتا ہے. قال ابو الورث سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے کہا کہ ابو زبیان نے مجھے بیان کیا ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا پھر موزوں پر مسح کیا، تو امام باقر نے فرمایا کہ ابو زبیان جھوٹ کہتا ہے. ابو زبیان جھوٹ کہتا ہے، کیا تم لوگوں نے حضرت علی تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی خبر نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے مسح خفین کی تکذیب ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا آیا موضوع پر مسح کرنے کی اجازت کسی طرح ہو بھی سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا سوائے اس صورت کے کہ کسی دشمن کا خوف ہو یا پاؤں پر برف گرنے کا اندیشہ ہو، اس کے علاوہ موضوع پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب ایک روایت تو حضرت امام باقر سے ہے کہ بھئی جب کوئی آدمی کسی دشمن کا خوف ہو تو وہ موزوں پر مسح کر لے، یا پاؤں پر برف گرے تو پاؤں شل ہو سکتے ہیں تو موزے پہنے ہوئے تو پھر مسح کر لے. دوسری میں انہوں نے امام باقر نے فرمایا کہ میں بالکل ان چیزوں میں تقیہ نہیں کرتا. تو اب دونوں روایتوں میں تعارض تھا، تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے یہ صاحب کتاب یہ الاستبصار کا مصنف کہتا ہے یہ روایت پہلی روایت کے خلاف نہیں ہے کہ امام نے اپنا حال یہ بتایا ہے کہ میں ان تین چیزوں میں نہیں کرتا. باقی جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو لوگوں کو جیسے ضرورت پیش آئے وہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں، اور تقیہ کے طور پر تو یہ بالکل بات جو ہے وہ جائز ہے کہ کوئی آدمی بھی ہے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر تقیہ کے طور پر اس بات کو کر سکتا ہے کہ وہ اپنے موضوع پر مسح کر لے. کہتے ہیں کہ امام ابو الحسن سے روایت ہے، انہوں نے کیا فرمایا التقیہ من دینی و دینی آبائی ولا ایمان لمن لا تقی لہ، کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ تقیہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، جو شخص تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ ایک اور عجیب روایت، کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق سے کہا گیا کہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ایہ الناس انکم ستدعون الی سبی فسبونی، اے لوگو تمہیں ان قریب مجبور کیا جائے گا کہ مجھے گالی دو، بلکہ مجبور کا لفظ بھی نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہیں کہا جائے گا کہ مجھ سے تبرہ کرو تو پھر تم مجھ پہ تبرہ کر دینا. وہ جیسے رات ہم بی بی سی سن رہے تھے تو بی بی سی میں رات خبریں آئیں کہ یہ تبت کا میں ایک اپنے دلائی لاما ہے، وہاں ایک مذہب ہے تو ان کا لیڈر ہے دلائی لاما، تو آج کل چینی حکومت اس کے خلاف ہے تو وہ دلائی لاما سے وہاں سے بھاگا ہوا غالباً آج کل وہ ہندوستان میں ہے. تو اس نے رات بی بی سی سے یہ خبر آئی کہ اپنے ماننے والوں کو کہا بھئی تم بھی تقیہ کرو، تقیہ سے کام لو. یہ میں نے اس مقصود نے سنی ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی تقیہ سے کام لو. کیا بھئی تقیہ سے؟ کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ مجھے گاری دو تو مجھے گاریاں دے دو، اگر تمہیں کہا جائے کہ مجھ سے برات کا اعلان کرو تو مجھ سے برات کا اعلان کر دو، کیونکہ ظلم بہت ہو رہا ہے. چلو یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے کہا کہ بھیا چین والے ظلم بہت کر رہے ہیں، زیادتی بڑی کر رہے ہیں، لہذا تم جو ہے وہ مجھے گالی دے دینا. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی بھی آدمی کہے کہ مجھے گالی دے دو تو تم فوراً مجھے گالی دے دینا. ہاں جی، اور اگر تمہیں مجھ سے تبرہ کرنے کا کہا جائے تو تم تبرہ کرو، تم مجھے گالی دینے کا کہا جائے تو تم مجھے گالی دے دو. لیکن آگے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ مجھ پر تبرہ کرو تو تبرہ نہ کرنا. اچھا امام نے فرمایا کہ لوگ علی علیہ السلام پر جھوٹ جوڑتے ہیں. انہوں نے تو یہ فرمایا تھا کہ لوگ تم سے کہیں گے کہ مجھے گالی دو تم مجھے گالی دینا، پھر تم سے کہیں گے مجھ سے تبرہ کرو، حالانکہ میں دین محمد پر ہوں. تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تبرہ نہ کرنا. تو حضرت امام باقر نے کہا کہ حضرت علی کی طرف جو یہ منصوب ہے نا کہ مجھ پہ تبرہ نہ کرنا، یہ جھوٹ ہے. تبرہ بھی کر سکتے ہو، یعنی گالی بھی دے سکتے ہو، تبرہ بھی کر سکتے ہو. اور پھر کہتے ہیں حضرت قال صادق علیہ السلام لو قلت ان تارک تقیتی کتارک صلاتی، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جو شخص تقیہ چھوڑتا ہے وہ بالکل ایسے ہی گناہگار ہے جیسے اس نے نماز چھوڑ دی. تقیہ چھوڑنے کا گناہ اتنا ہے جیسے کسی آدمی. آپ کے سامنے میں وہ روایات بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ تقیہ کسی مجبوری کی حالت میں نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تقیہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور تقیہ جو ہے وہ کسی وقت بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آدمی یہ ہو کبھی اس نے اب میں نے تقیہ نہیں کرنا، ہر وقت اس کو تقیہ کرنا جائز ہے. اور اب خاص طور پر یہ روایت جو ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل بات تو ساری وہیں سے چلی نا، جیسے میں نے ایک دن بیان کیا تھا کہ شیعہ کو نے تقیہ کا عقیدہ کیوں گھڑا، کتمان کا عقیدہ کیوں گھڑا. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ اتنا غلط تھا کہ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے جب بھی اس بات کا اظہار ہوگا تو مسلمان فوراً ہمیں کافر کہیں گے. ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ شیعہ نے اپنی نسبت کی اہل بیت سے، کہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، بھی ہم تو علی کے شیعہ ہیں، ہم تو شیعہ نے علی ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، لیکن حضرات اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا جو عمل تھا، جو کردار تھا، جو ان کی سنت اور سیرت ہے، یا ان کی زندگی کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد وقت گزرا ہے، وہ تو سارا وقت ایسا ہے کہ جو شیعہ کے عقیدے کی تردید کرتا ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے ساتھ اپنی صاحبزادی کا حضرت عمر فاروق کے ساتھ نکاح کیا، اور اسی طرح حضرات حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت بھی کی، نمازیں بھی پڑھی. اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی ان جنگوں میں بھی شامل ہوئے، جو ان سے مال غنیمت ملا اس مال غنیمت سے بھی اپنا حصہ لیا. گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے 2 سال 3 مہینے 10 دن، حضرت فاروق اعظم کے دور کے 10 سال، حضرت عثمان غنی کے دور کے 12 سال، یہ جو 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، بلکہ 23 سال نہیں، یہ جو 24 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس 24 سال کے عرصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایک موقع پر بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تم لوگ تو معاذ اللہ مرتد ہو، تم تو دین اسلام سے خارج ہو، نہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، نہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، نہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ رشتہ ناطہ کرتا ہوں، میں ایسی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ایک قول بھی موجود نہیں ہے. اس کے برعکس آپ ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، سپہ سالار ہیں، ان کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور کسی کے آپ داماد ہیں تو کسی کے آپ سسر ہیں. اب جب شیعہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ظالموں تم جن کو آج مرتد کہتے ہو، جن صحابہ کرام کے بارے میں تم وہ باتیں کرتے ہو جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ یہ شیطان سے بھی بڑے کافر ہیں، معاذ اللہ سب سے زیادہ اگر جہنم میں کسی کو عذاب ہے تو ان لوگوں کو ہے، معاذ اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم یہاں تک کہتے ہو کہ انہوں نے اللہ کے دین کی شکل بگاڑ دی، قرآن بدل دیا ہے، تو اگر یہ ایسے ہوتے تو اہل بیت ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرتے؟ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے جو بیعت کی تھی یا ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تھیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے مسلمان ہونے کی. بھئی کیوں نہیں، یہ تو بہت بڑی دلیل ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ دلیل نہیں ہے. بھئی دلیل اور کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہی ہے کہ اہل بیت کا کردار اور ان کے کارنامے اور ان کا عمل وہ ایسا ہے کہ وہ اس سے تو تائید ہوتی ہے. کہتے ہیں یہی تو تمہیں پتا نہیں ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ دل سے ان حضرات کو کافر سمجھتے تھے، دل سے ان حضرات کو بےمان اور مرتد سمجھتے تھے، اوپر اوپر سے جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے، دوست بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، بیعت بھی کرتے تھے، اقتداء بھی کرتے تھے، رشتے ناطے بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ اوپر اوپر سے حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور حضرت علی کے 2 بیٹوں کا نام عمر ہے، حضرت علی کے 1 بیٹے کا نام عثمان ہے، اور یہ 4 بیٹے جن کے نام ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، یہ حضرت علی کے بیٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور ان صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. تو یار اتنا تو کوئی آدمی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دشمنوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں یہ بھی تقیہ تھا، یہ بھی تقیہ، حضرت علی کا نمازیں پڑھنا بھی تقیہ، حضرت علی کا ان کی بیعت کرنا بھی تقیہ، حضرت علی کا ان کو رشتے دینا بھی تقیہ، حضرت علی کا ان کے ساتھ چلنا بھی تقیہ، یہ سب تقیہ ہی تقیہ تھا. تو اب جب جس گروہ اور طبقے کا یہ نظریہ ہو کہ ہمارے اہل بیعت نے اور پہلے امام نے اور دوسرے امام نے اور تیسرے امام نے اور ان کی اولاد نے 24 سال تک مسلسل تقیہ کیا، اب اس سے کیا کہیں گے کہ جس نے اپنے. اچھا اب یہ بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے یار، مان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا کیونکہ حکومت ان کی تھی، لیکن ایک بات کا جواب دو کہ جب حضرت علی کی خود اپنی حکومت آئی تو پھر تو تقیہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. حضرت علی 6 سال تک خلیفہ رہے، تو اب حضرت علی کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہ خود امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تو اب حضرت علی کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، یہ 24 سال تک میں نے تقیہ کیا، 24 سال تک جس کو کافر سمجھتا تھا میں نے اس کو اپنا امام بنایا، جس کو مرتد سمجھتا تھا میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس کو میں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا تھا معاذ اللہ میں نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، جس کو میں شیطان سے بڑا کافر سمجھتا تھا میں نے ان کو جو ہے مسلمان کہا، امیر المومنین کہا، لہذا آج میرے پاس حکومت آ گئی ہے، اب میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ میرا پہلا کردار تقیے پر مبنی تھا، اب میرا اصلی کردار شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایسی بات بھی تو حضرت علی نے نہیں فرمائی۔ اب جو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت فاطمہ کا جو باغ چھین لیا تھا، بقول شیعہ کے حضرت ابوبکر نے باغ چھین لیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے آتے، جو قرآن بدل دیا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو جو ہے وہ واپس اس اصل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی اس کا جواب بھی ہے، اس کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ شیعہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور حضرت علی کی وہ پوری کی پوری روایت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا لو رددت فدك الى ورثه فاطمه علیہ السلام وقطعت قطايا اقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقوام لم نمز لهم ولم تنفذ ورددت قزايا من الجور قزابها ونزعت النساء تحت رجال بغير حق فرددتهن الى ازواجهن وحملت النساء على حكم القران ومحوت دوابين العطايا واعطيت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي بالسويه وحرمت المسح على الخفين اذا تفرقوا عني۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں فدق وارثان فاطمہ کے حوالے کر دوں، فدق کا باب، اور جو معافیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دی تھیں اور وہ ان کو نہیں ملی، میں ان معافیوں کا نفاذ بھی کر دوں، جو فیصلے ظلم کے کیے گئے میں ان فیصلوں کو رد کر دوں، اور جو کچھ عورتیں بعض مردوں کے تصرف میں نجائز طور پر ہیں میں ان عورتوں کو وہاں سے نکال کر ان کے اصل شوہروں کے حوالے کر دوں، اور لوگوں کو احکام قرآنی پر عمل کرنے کا حکم دوں، اور وظیفوں کا رجسٹر منسوخ کر کے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر برابر سب کو وظیفے دیے تھے میں اسی طرح دینے شروع کر دوں، اور موضوعوں پر مسا کرنے کو میں حرام کر دوں، تو یقین لوگ مجھ سے جدا ہو جائیں گے، یہ لوگ مجھ سے جدا ہو جائیں گے، میری فوج مجھ سے بھاگ جائے گی، میری قوت چھن جائے گی، میری سرداری ختم ہو جائے گی، میری خلافت ختم ہو جائے گی، اس لیے میں یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں صرف لوگوں سے یہ کہوں کہ بھئی یہ جو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تم تراویح پڑھتے ہو یہ تراویح بدعت ہے جو حضرت عمر فاروق نے جاری کی ہے، تو میرے لشکر کے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ جو لڑ رہے ہیں، میرے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، وہ فوراً باغی ہو کر کہیں گے کہ اے مسلمانوں سنت بدل گئی ہے، یہ شخص ہم کو ماہ رمضان میں نوافل پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو ان کو تراویح سے بھی نہیں روک سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے تراویح سے بھی روکا تو میرا لشکر جو ہے یہ مقابلے میں آ جائے گا اور فوراً مجھ سے بغاوت کر دے گا، اس لیے میں یہ ساری چیزوں کو چپ کر کے دیکھ رہا ہوں۔ ٹکٹ دیدم دم نہ کشیدم، میں ہر چیز دیکھ تو سکتا ہوں کہ قرآن بدل گیا ہے، فاطمہ کا باغ چھن گیا ہے، اور عورتیں جو ہے وہ اپنے شوہروں سے چھین کر غیروں کے حرم میں چلی گئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے حق چھینے پڑے ہیں، ظلم ہوا پڑا ہے، لیکن میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا اس لیے کہ میری فوج بھاگ جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ایسی حکومت لینے کی ضرورت کیا ہے، حکومت کا مقصد کیا تھا؟ پھر اگر حضرت علی اتنے ہی مجبور تھے اور کوئی حق بات کو نہیں کر سکتے تھے، اور جیز کوئی کام ٹھیک ظلم ختم نہیں کر سکتے، قرآن کو جو ہے وہ سامنے لا نہیں سکتے، اور وظیفوں کے رجسٹر ٹھیک نہیں کر سکتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کو ان کا حق دلا نہیں سکتے، تو پھر اس خلافت کی ضرورت کیا ہوئی؟ تو ان ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہی بات جو ہے منسوخ کر دی کہ انہوں نے کہا بھی میں یہ بات کام نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو پھر تو میری ساری کی ساری جو ہے وہ حکومت چل جائے گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے خطبے ہیں جن خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی تعریف کرتے ہیں حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، جب تعریف کرتے ہیں تو شیعہ سے کہا جاتا ہے اب بتلاؤ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی ہے، تو تم ان کو گالیاں دیتے ہو وہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی تقی ہے، یہ بھی تقی، خود نہج البلاغہ بڑا کہتے ہیں جی حضرت علی کے خطبے ہیں، نہج البلاغہ حضرت علی کے اقوال فرامین پر بیان، اور شیعہ کے نزدیک اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، اگرچہ بہت ساری باتیں حضرت علی کی طرف منسوب ہیں اور حضرت علی کے وہ خطبوں پر مبنی نہیں ہیں، لیکن نہج البلاغہ کا تو کوئی شیعہ انکار ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ نہج البلاغہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھتے ہیں حضرت علی اپنی خلافت کے دور میں، حضرت معاویہ سے خط لکھتے ہیں، ان کی آپس میں جنگیں بھی، حضرت معاویہ کو خط لکھتے ہیں، اس خط کی عبارت اب بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انہو بایعنی القوم الذی بایعو ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علی فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد انما الشورى للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلک رضا. کہتے ہیں اے معاویہ مجھ سے بیعت کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی ابو بکر اور عمر اور عثمان سے انہی شرائط پر جن شرائط پر ان سے بیعت کی تھی. دیکھو میرے ہاتھ پر وہ لوگ بیعت کر چکے ہیں جو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. جن شرائط پر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی انہی شرائط پر میرے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے. لہذا اب کسی حاضر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو پسند کرے, نہ کسی غائب کو اختیار ہے کہ وہ میری بیعت کو رد کرے. مشورہ خلافت کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے. اگر وہ کسی شخص پر اتفاق کر لیں اور اس کو امام کہہ دیں تو وہی پسندیدہ امام ہے. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ امام بنانا یعنی خلیفہ بنانا یہ مہاجرین و انصار کی بیعت سے ہوتا ہے. جس کی وہ بیعت کر لیں وہ امام ہے. وسموہ امامن اور اس کا نام امام رکھ دیں تو وہی پسندیدہ امام ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ امامت کے بارے میں جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے لفافے اترے تھے یا امام اللہ کی طرف سے نامزد ہوتا ہے, ساری دنیا نہ بھی مانے وہ تب بھی امام ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں نہیں, اگر مہاجر فإن اجتمعوا على رجل مہاجرین و انصار کسی آدمی پر جمع ہو جائیں وسموہ امامن اس کا نام امام رکھ لیں اور تو وہی پسندیدہ امام ہے. تو اب وہ فرماتے ہیں اگر مہاجرین انصار کے کیے ہوئے کام میں سے کوئی شخص علیحدہ ہو جائے, کچھ اعتراض کرے یا کوئی نئی بات نکالے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ شخص جس راہ سے ہٹ گیا اس کو اس طرف واپس لائیں. تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی اس خط میں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے ہاتھ پر مہاجرین نے انصار نے بیعت کر لی ہے اور انہوں نے مجھے اپنے امام بنا لیا ہے اور انہوں نے اسی شرط پر بیعت کی ہے جس شرط پر انہوں نے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. لہذا جب حضرت عمر کی خلافت حق ہے, حضرت عثمان کی خلافت حق ہے, ان کی بیعت کرنے سے حضرت ابو بکر کی خلافت حق ہے, تو ان کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لینے سے میری خلافت بھی حق ہے. اب جب یہ خدشیہ سامنے آتا کہ یہ دیکھو جناب یہ کیا ہے, شیعہ کہتے ہیں جناب چھوڑو یہ باتیں تو ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقیہ کے طور پر کی تھی, تقیہ کے طور پر کی تھی اور یہ باتیں تو اس لیے کی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے جدا نہ ہو, ورنہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تعلق ہی نہیں تھا ان لوگوں سے اور وہ تو ان لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے معاذ اللہ. اب دیکھیں وہ روایات جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ حضرات جو ہے وہ اس طرح تقیہ کرتے ہیں اور اس طرح چھوٹی بات کوئی معمولی. اب دیکھیں کہتے ہیں ان جعفر ان ابی علیہ السلام قال لا باس بدم البراغی سی والبقی والبول الخشاشیفی فالوجہ فی ہذہ الروایہ ان نحملہا علی ذنب من التقیہ لانہا مخالفۃ لاصول المذاہب. یہ کتاب ہے الاستبصار, اس میں یہ ایک روایت ہے کہ حضرت جعفر صادق نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا پسو مچھر اور چمگادڑ کے پیشاب میں کوئی حج نہیں ہے, یعنی کپڑا خراب نہیں ہوتا. تو اب یہ کتاب والا لکھتا ہے کہ اس بات کی تعبیر یہ ہے کہ ہم اس روایت کو تقیہ پر محمول کریں گے کہ یہ روایت یہ جو بات حضرت نے فرمائی ہے نا یہ تقیہ نے فرمائی ہے کیونکہ باقی یہ ہمارے مذہب کے تو خلاف ہے, باقی لوگوں کے مذہب میں حق میں ہے. لہذا حضرت نے لوگوں سے ڈر کر لوگوں کے مذہب کے مطابق یہ فتویٰ دے دیا تھا. حضرت کا یہ فتویٰ تقیہ کی وجہ سے ہے لہذا ہم شیعہ اس فتویٰ پر عمل نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ بھلا یہ کوئی بات ہے مچھر کی بات کہ مچھر کا پیشاب اور اسی طرح جناب چمگادڑ کا پیشاب اور پسو کا پیشاب یا خون اس کے کپڑے سے لگ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ ایک معمولی سی بات ہے. کہتے ہیں ہمارے امام اس بارے میں بھی تقیہ کرتے تھے. اب دوسری روایت دیکھیں ان ابی بصیر قال قلت لابی عبداللہ متى اصلی رکعات الفجر, کہ میں ابی بصیر کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر سے پوچھا کہ میں فجر کی رکعتیں کب پڑھوں, یعنی اگر فجر کی نماز جو ہے وہ فجر کی سنتیں مجھے چھوٹ جائیں تو میں کب پڑھوں. قال علی بعد طلوع الفجر, تو مجھے حضرت جعفر صادق نے کہا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد بلیہ کروں, یعنی فجر طلوع سے مراد اسی یہ ہے کہ سورج چڑھنے کے بعد فجر طلوع کے بعد پڑھ لو. تو اب میں نے اسے کہا قلت له ان ابی ابا جعفر, کہ میں نے آپ کے والد سے پوچھا تھا کہ بھی میں یہ کب پڑھوں, تو انہوں نے مجھے کہا تھا امرنی ان اصلیھا قبل طلوع الفجر, کہ طلوع فجر سے پہلے پڑھا کروں. حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر طلوع ہونے کے بعد پڑھو, میں نے آپ کے والد سے پوچھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ طلوع فجر ہونے سے پہلے پڑھو, تو اب میں آپ کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں. تو اب کہتے ہیں اس بات کا جواب مجھے حضرت جعفر صادق نے کیا دیا, فقال یا ابا محمد ان الشیعہ اتو ابی مسترشدن مسترشدینی فافتاہم ہیں جی. کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صاحب نے کہا کہ میرے والد کے پاس شیعہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، لہذا میرے والد انہیں صحیح صحیح مسئلہ بتا دیا تھا. میرے پاس شک کرتے ہوئے آتے ہیں تو میں ان کو تقیہ سے فتویٰ دیتا ہوں. اب کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے، حضرت جعفر نے کہا کہ بات یہ نہیں ابو بصیر، بات وہی ہے جو میرے والد صاحب نے کہی، لیکن میرے والد صاحب کے پاس شیعہ آتے تھے تو میرے والد صاحب ان کو ٹھیک ٹھیک فتویٰ دیتے تھے. میرے پاس آتے ہیں یہ شیعہ خود دل میں شک کر کے، تو میں ان کو اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں. تو والد کا فتویٰ اور ہے، بیٹے کا فتویٰ اور ہے. تو بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے جو فتویٰ دیا میں نے تقیے پر مبنی فتویٰ دیا. اب دیکھیں کہ یہ کردار دو اماموں کا، باپ کا اور ہو بیٹے کا اور ہو، یہ کردار دنیا میں کوئی آدمی بھی اس سے خراج تحسین پیش کر سکتا ہے؟ کس طرح ان ظالموں نے اپنے اماموں کو اس طرح بدنام کر دیا. کہتے ہیں محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام قال کان ابی ینادی فی بیتی بالصلاۃ خیر من النوم. نہیں بات، شیعہ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھتا، یہ پڑھتا ہے حی علی خیر العمل. اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ سو رہے تھے، فجر کا وقت تھا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم یا امیر المومنین. امیر المومنین نماز نیند سے بہتر ہے جی، یعنی آپ سو رہے اٹھے نماز پڑھیں، یہ مقصد تھا نا. تو انہوں نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم. تو حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کن فی اذان، کہ یہ کلمہ اذان میں کہا کرو. تو حضرت فاروق اعظم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا بلال اٹھانے کے لیے وہ کلمہ استعمال نہ کرو جو اذان میں کرا جاتا ہے، یہ کلمہ صرف اذان میں کہا کرو. تو اب شیعہ کہتے ہیں نہیں، حضرت عمر کو یہ کلمہ بڑا پسند آیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد اذان میں داخل کر لو. حالانکہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو. تو شیعہ دوسری بات کو لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ کلمہ حضرت عمر فاروق نے بڑھایا ہے، عمر فاروق نے پڑھایا ہے، لہذا ہم یہ کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے. تو انہوں نے اپنا کلمہ لیا ہے حی علی خیر العمل، اس کی جگہ لیا ہے. اب یہ روایت عجیب ہے، یہ کتاب الاستبصار ہے، شیعہ کی بڑی معتبر کتاب ہے. اب اس میں روایت پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد امام زین العابدین اپنے گھر میں صبح کی اذان کے وقت اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھا کرتے تھے، یعنی سنیوں والی اذان. اور پڑھتے بھی گھر کا جو اذان گھر میں دیتے ہیں نا، جیسے ہم یہاں دیتے ہیں، تو جو گھر میں دیتے ہیں اس میں پڑھتے تھے. بھی اگر تو لاؤڈ سپیکر والی اذان میں پڑھتے، مسجد والی اذان میں پڑھتے، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی تقیہ ہے، وہی بات کرتی جو لوگوں نے کی ہے، وہ ڈر کے مارے. لیکن گھر کے اندر جو اذان دے رہے ہیں اس میں بھی واقع فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے تھے. تو فرماتے ہیں لیکن اگر میں اس کلمے کو نہ پڑھوں تو حرج کیوں نہیں ہے، حرج والی کوئی بات نہیں ہے. تو فوراً یہ کتاب لکھنے والا کہتا ہے اس قسم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں جس میں الصلاۃ خیر من النوم کا ذکر ہے، یہ ساری تقیہ پر مبنی ہیں، یہ ہمارے اماموں نے تقیہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر بھی امام کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اچھا کام جس سے تائید ہوتی ہے اہل سنت والجماعت کی، مسلمانوں کے مذہب کی، تو فوراً شیعہ نے اس پر لکھ دیا کہ نہیں نہیں جناب، یہ تو تقیہ تنقید تھی، اماموں کا مذہب یہ نہیں تھا، صرف تقیہ کے طور پر کی تھی کہ لوگ راضی رہیں، کہیں لوگ اماموں کے دشمن نہ بن جائیں. اب دیکھیں قال سالت عن محمد بن مسلم قال سالت ابا عبد الله علیہ السلام عن الرجل يقول اماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يزده ولا باس في ذلك فالوجه فيه ان نحمله على حال التقيه. یہ شیعہ کے نزدیک نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے. تو اب یہ روایت ہے محمد بن مسلم کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر سے پوچھا کہ کوئی شخص امام ہو اور نماز الحمد سے شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہے تو کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی آدمی سٹارٹنگ ہی جیسے ہم ہیں، ہم اعوذ باللہ بسم اللہ ایسا پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز میں بلند آواز پڑھتے ہیں. تو یہی ایک آدمی نے مسئلہ پوچھ لیا امام جعفر سے کہ جب کوئی آدمی نماز فاتحہ سے شروع کرتا ہے یعنی الحمدللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو کوئی حرج ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں، نماز بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بات جا رہی تھی شیعہ مذہب کے خلاف، تو فوراً
جو علی استفسار کے مصنف نے لکھ دیا، کہتے ہیں فالوجہ فیہ ان نحملہ علی حال التقیہ، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو تقیہ پر محمول کریں گے، کہ حضرت نے یہ فتویٰ تقیہ کے طور پر دیا، جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے لوگ تھے حضرت ویسا ہی فتویٰ دے دیتے تھے تاکہ جو ہے نا وہ کسی طرح کی پریشانی نہ آئے. اب سوال یہ کہ یہ نماز کا مسئلہ بتانے کا کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنی جان کا ڈر تھا، کیوں اگر میں نے جو ہے وہ یہ مسئلہ لوگوں کو بتا دیا تو لوگ فوراً جو ہے وہ مجھے مار دیں گے؟ ان ظالموں نے تو اپنے اماموں کو اس حد تک بدنام کر دیا. اب دیکھیں کہتے ہیں عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال صلی الناس صلی علی بالناس علی غیر طہر وقان الظہر فخرج منادیا ان المؤمنین علی اسلام صلی علی غیر طہر فعیدوا ولیبلغ الشاہد الغائب. کہتے ہیں کہ ایک حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی نے لوگوں کو بغیر وضو کی نماز پڑھا دی، بغیر وضو کی نماز پڑھا، پھر حضرت لوگ بعد میں جب نماز ہو گئی اور ظہر کی نماز تھی، حضرت علی کو پھر پتا چلا، انہوں نے کہا بغیر وضو کی نماز پڑھا دی، پھر انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ آواز لگا رہا تھا جو نماز پڑھ گئے اذان سنو بھی اذان سنو اذان سنو، یہ نماز جو حضرت نے پڑھائی ہے یہ بغیر وضو کے پڑھا دیا ہے، لہذا اب ہر آدمی دوسرے کو یہ بتلا دے اپنی نماز لوٹا لو. بھائی یہ کیسے نماز؟ کہتے ہیں یہ بھول کر نماز پڑھا دی تھی. بھائی ایک طرف سے تو تم کہتے ہو، خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے اماموں کو بھول ہوتی ہے، نسیان ہوتا ہے، یہ ہمارے اماموں سے غلطی ہو جاتی ہے. ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہمارے اماموں سے بھول بھی نہیں ہوتی، خطا بھی نہیں ہوتی، ہے غلطی بھی نہیں ہوتی، اور ایک طرف سے کہتے ہو کہ وہ نماز پڑھا دیتے تھے بغیر وضو کے، وضو کے بغیر نماز پڑھا دیتے تھے. اب آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے میں نے سفر میں نماز جمعہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا جیسے ظہر میں کرتے ہیں ویسے ہی کیا کریں، امام یعنی بلند آواز سے قرات نہ کریں، صرف خطبہ بلند آواز سے پڑھ لیں. تو اب اگر نماز ہے جمعہ کی تو آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں قرات بلند آواز سے پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں، شیعہ بھی قرات بلند آواز سے پڑھتے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ ہم نے امام جعفر سے پوچھا کہ بھئی ظہر کی نماز کے وقت اگر پڑھیں ہم تو ظہر کی نماز ہم بلند آواز سے پڑھیں یا قرات سے پڑھیں؟ تو حضرت نے بتایا نہیں بھائی، ظہر کی نماز جو ہے وہ آپ ایسا پڑھیں، اور جمعہ بھی اگر پڑھیں تو اس میں بھی آپ خاموشی سے قرات پڑھ سکتے ہیں. تو اب فوراً یہ بول پڑا، کہنے لگا امام صاحب نے یہ فتویٰ بھی تقیہ کے طور پر دیا ہے. اب اس میں بات اصل یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جو مذہب یہ ہے حضرت نے بیان کیا ہے، سنیوں کا مذہب بھی یہی ہے. تو جو مذہب سنیوں کا ہے جب وہی مذہب حضرت بیان کر رہے ہیں تو اس میں تو اپنے جو ہے وہ ڈر کس بات کا ہوا؟ بات یہ ہے کہ ڈر کے موقع پر تو کوئی بات کرنا سے تو تقیہ نظر آتا ہے. جہاں یہ بات ہو کہ بھئی جو مذہب امام یہاں تقیہ کا عجیب ہی رنگ ہے، معلوم نہیں کہ امام نے کس کے خوف سے اس مسئلہ میں تقیہ کیا. کون سنی ان کا قائل ہے کہ سفر میں نماز جمعہ میں ایسا بات پڑھنی چاہیے؟ یعنی کسی سنی کا یہ مسلک نہیں ہے کہ جب سفر میں جمعہ پڑھا جائے تو ایستا آواز سے جمعہ پڑھا، کسی سنی کا یہ مسلک نہیں ہے. لیکن امام پھر بھی کہتے ہیں کہ جمعہ اگر سفر میں پڑھے تو ایستا آواز سے پڑھی جائے قرات. تو آگے وہ مصنف کہتا ہے کہ یہ بھی تقیہ ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جو چیز سنیوں کے حق میں ہو اس کو تو ہم تقیہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے سنیوں کے ڈر سے دیکھا دیکھ بتلا دے. جو چیز سنیوں کے خلاف جا رہی ہے اس کو بھی شیعہ مصنف دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی تقیہ ہے، چاہے سنیوں کے حق میں کوئی بات کریں چاہے سنیوں کے خلاف کوئی بات کریں، کہتے ہیں یہ بھی تقیہ ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی، یہ امام جعفر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی سے یہ روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا نماز جمعہ صرف اس شہر میں جائز ہے جس میں اللہ کی حدود قائم کیے جاتے ہوں. تو اب یہ مصنف لکھتا ہے کہ یہ بات بھی تقیہ تن حضرت نے فرمائی ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو تقیہ کی بنیاد پر بیان کیا جاتا. تو یہ بہت ساری روایات ہیں، یہاں انہوں نے اپنے صاحب کتاب نے کوئی 40-45 روایتیں نقل کی ہیں مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جن میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ شیعہ چھوٹی چھوٹی بات پر، معمولی بات پر، چاہے کسی بات کا خوف ہو، کسی بات کا ڈر ہو، چاہے نہ ہو، عام حالات ہوں، گھر کے اندر کی کوئی بات ہو، باہر کی کوئی بات ہو، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ تقیہ کا جو ہنر ہے اور تقیہ کا جو نسخہ ہے وہ استعمال کرتے تھے. اب اگر تقیہ کی حالت یہی ہے تو پھر تو سوچنے کی بات ہے کہ جو قوم اتنی بڑی تقیہ باز ہے اس قوم کی کس بات پر اعتبار ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی سنی ہمارے بھائی ہیں, تو کیا پتا یہ بات بھی تقیہ تھا نہیں کہہ رہے ہیں اور حقیقتاً یہ تقیہ تن کہہ رہے ہیں, یعنی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے. اور ان باتوں سے ہٹ کر اصل جو بات ہے, اس کا جو نقصان ہے وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حضرات اہل بیت کرام حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت زین العابدین, حضرت باقر, حضرت جعفر اور ان کی اولاد کے جو بزرگ ہیں, اب ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا. کیونکہ ہر بات میں آدمی کہہ سکتا ہے یہ تقیہ ہے بھائی, ہر بات میں یہ کہہ سکتا ہے. اگر ان کی شیعہ جو عمل کر رہے ہیں اس وقت, جو شیعہ کا عقیدہ ہے, ہم کہتے ہیں جی تمہارا عقیدہ کہاں سے نکلا, وہ کہتے ہیں جی اہل بیت کی روایتوں سے, اہل بیت کی حدیثوں. ہم کہتے ہیں بھی جو تم نے اپنا عقیدہ اس پر عمل کر رہے ہو, ممکن ہے یہ روایتیں بھی تقیہ پر مبنی ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے ساتھ ساتھ یہ کیا, یہ روایتیں اتنی تو ہے تقیہ والی, اتنی ہے غیر تقیہ والی, یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا. جو تمہارا سارا عمل ہے یہ بھی تو تقیہ پر مبنی ہوگا. اور جو تم کہتے ہو کہ حضرت علی نے یا حضرت فلاں نے فلاں کروایا کہ یہ صحابہ کرام معاذ اللہ کافر ہیں, یہ مرتد ہیں, یہ بے ایمان ہیں, تو ممکن ہے یہ باتیں بھی تقیہ پر مبنی ہوں. اب تو ساری جو آدمی اصل بات ہوتا ہے کہ جھوٹے آدمی کی کسی بات پر پھر اعتبار نہیں رہتا. جو آدمی ایک مرتبہ جھوٹا ہو جائے, دوسری مرتبہ جھوٹا ثابت ہو جائے, تیسری مرتبہ جھوٹا ہو جائے, تو پھر ہر آدمی کہتا ہے ان سے تیری کسی گل کا بھی اعتبار نہیں. تو ان ظالموں نے اپنے ان اماموں کی طرف ایسی ایسی باتیں اور ایسے جھوٹے عقیدے منسوب کر دیے اور ایسی باتیں ان کی طرف پھیر دیں کہ جن کی وجہ سے اب ان کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے ان کے اصول کے مطابق. کیونکہ ہمارے اصول میں, ہمارے دین میں اور ہمارے مسلک میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک تو ان کی ہر بات قابل عمل ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان مقدس شخصیات نے کوئی ایک بات بھی دین اسلام کے خلاف نہیں کی, ان کا کوئی عمل بھی اسلام کے خلاف نہیں تھا, ان کی ہر بات قابل اتباع ہے, ان کا ہر عمل باعث نجات ہے. اور ہر اہل بیت تو بہت عظیم مرتبے کے لوگ ہیں, صحابہ کرام میں سے کوئی ادنا سا صحابی بھی اگر ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بھی ائی مقتدی تم تدئی تم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جس کے عمل کو بھی اپنا لوگے اور جس کے کردار اور جس کی روایت کو بھی مان لوگے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو ہمارے لیے یہ سب روشنی کے مینارے ہیں, ہدایت کے مینارے ہیں, لہذا ہمیں تو یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم شیعوں کو پیدا ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنے اماموں کی طرف تقیہ اور کتمان کو اتنا منسوب کیا جب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی کسی ایک بات پر بھی شیعہ کے اصول کے مطابق اعتبار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو جہاں شیعہ کو تقیہ کے بے شمار فائدے ہوئے کہ ابھی تک یہ بچے رہے, مسلمانوں میں مسلمانوں جیسا رنگ استعمال کر کے داخل ہوتے رہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے, تو یہ ان کو فائدہ بھی ہوا. اور اب جب ان کا تقیہ کا پردہ فاش ہونے لگا تو اب یہ چھپتے پھرتے ہیں اور یہ چھپا نہیں جاتا. ایک طرف سے شیعہ کو فائدہ بھی ہوا, لیکن دوسری طرف سے جو شیعہ کو نقصان ہے وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اب شیعہ اپنے ان اصول کے مطابق اپنا مذہب, اپنا دھرم اور اپنی کوئی بات بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہی دین ہمارے ائمہ کا تھا. کہا جا سکتا ہے کہ کیا پتا یہ کام بھی حضرت تمہارے ائمہ نے تقیہ کے طور پر کیا ہو, یہ کام بھی تمہارے ائمہ نے تقیہ کے طور پر کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ جھوٹ, فریب, منافقت, تقیہ, کتمان, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. یہ طریقہ تو منافقین کا ہے. اب قرآن پاک کو پڑھے, قرآن کہتا ہے 28 پارہ ہے, اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ, اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے رسول ہیں, اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان المنافقین لکاذبون, منافق جھوٹے ہیں. منافق جھوٹے ہیں کیوں؟ کہ منافق زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. جو یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, یہ زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. جو بات دل میں ہو, جو زبان پر اس کے خلاف بات لانے کا نام منافقت ہے. تو منافقت کا پورا کا پورا اگر کسی نے مذہب, انداز اور طریقہ اپنایا ہے تو وہ شیعہ ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن پاک کو جب پڑھیں, احادیث کو دیکھیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو گروہ تھے, ایک گروہ تھا کافروں کا, ایک گروہ تھا منافقوں کا. اور قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں. تو اب کیا تھا کہ جس طرح قیامت تک کافر باقی رہنے تھے اس طرح منافق بھی باقی رہنے تھے. تو اب کافر تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جو کہے ہم منافق ہیں، بھی منافق نظر نہیں آتے. تو منافق حضور کے دور میں بھی نشانیوں سے پہچانے جاتے تھے، قرآن نے بھی ان کی نشانیاں بتلائی ہیں، اور وہی نشانیاں جب ہم شیعہ کے سامنے لائیں تو بالکل شیعہ کے اندر وہ ساری علامتیں، وہ سارے کے سارے اسباب، وہ سارے کے سارے نشانیاں 100% پائی جاتی ہیں جو منافقوں میں تھی. انشاءاللہ کسی دن اسی پر بیان کریں گے کہ جو جو باتیں منافقوں میں پائی جاتی ہیں وہ ساری باتیں شیعوں میں پائی جاتی ہیں. منافقوں میں صحابہ کرام کی دشمنی پائی جاتی ہے، شیعوں میں صحابہ کرام کی دشمنی پائی جاتی ہے، منافقوں میں یہ پائی جاتی ہے بات کہ وہ زبان سے ایک بات کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل سے اس بات کو جھٹلاتے ہیں. شیعہ میں بھی وہی بات پائی جاتی ہے کہ زبان سے ایک بات کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل سے ایک بات کو جھٹلاتے ہیں. اور منافقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اسلام اور دین کے لیے پیسہ خرچ نہیں کریں گے، جب بھی کوئی مسلمانوں کے فائدے کی بات ہوگی وہ اسے پیچھے دیں گے. بین ہی جب بھی مسلمانوں کو کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، شیعہ نے ہمیشہ عین موقع پر مسلمانوں کو نقصان دیا اور دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. وہی طرز اختیار کیا جو حضور کے دور میں منافقوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان منافقوں سے بھی جہاد کی توفیق نصیب فرمائے. ان منافقوں سے جہاد کیسے ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منافقوں سے جہاد کیسے کیا کہ آپ نے فرما دیا کہ ان منافقوں کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. قرآن نے کہا لا تصلی علی احد منھم مات ابدا، ان منافقوں سے کوئی مر جائے تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو. اور ان منافقوں کے بارے میں یہاں تک قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی منافقت کے بھانڈ جو ہیں وہ بھانڈے پھوڑ کر اور ان کی منافقت کو لوگوں پر تش تک باندھ کر دو کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں. تو شیعہ سے بھی جہاد یہ ہے کہ ان کی منافقت کے، ان کی شیعت کے، ان کی حقیقت کے دنیا کے سامنے جو ہے وہ حقائق واضح کر دی جائیں تاکہ جب لوگوں کے سامنے ان کا کفر، دجل اور فریب آ جائے گا تو پھر یہ ایک قدم بھی چل نہیں سکیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی اب تو ہر آدمی چوکوں پر کھڑے ہو کر کہے گا ہاں جناب یہ کیا ہو رہا ہے، تقیہ ہو رہا ہے. تو یہ تقیہ والی بات اتنی عام بات دفعہ ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے جب میٹنگوں میں شیعہ کے ساتھ ہمارے بیٹھتے ہیں تو وہاں شیعہ کہتے ہیں سرکار ہم تو بھائی ہیں، ہم تو اخوت کی دعوت اور اتحاد کی بات اور بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں. اور بڑی لمبی چوڑی جب تقریر کریں گے نا، ساری تقریر کے بعد ایک آدمی ایسے سے کہتا ہے جی بڑا تقیہ گیتا ہے، بڑا علامہ صاحب آج کے تقیہ کی کمال ہو گئی ہے، بس اتنا کہنے کی دیر ہے کہ سوری اس کی تقریر کا اثر ختم. اس لیے کہ لوگوں کو یہ جب پتا چل جائے گا کہ یہ تقیہ کرتے ہیں تو بس یہ ایک گھنٹہ تک نہیں 24 گھنٹے تقریر کرتے رہیں. آخر میں ایک آدمی کہہ رہا سرکار علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی تھی، بڑا اچھا خطاب کیا، بڑی اچھی باز کی، لیکن تقیہ تھا. بس اتنا کہنے کی دیر ہے، بس سارے ان کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب کرے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام اللہ ربنا فی الناس اللہ انک عفو کریم یا غیاث المستغیثین.